الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم المرء مع من احبه صدق الله حدیث شریف میں آتا ہے اس کا مفہوم ہے اصحاب کہف جن کی تعداد 9 یا 11 تھی وہ تقریباً 300 سال تک سوتے رہے اللہ کی شان ہے اللہ نے ان پہ نیند تاری کر دی وہ ایک ملحد بادشاہ کے خوف سے انہوں نے جائے پناہ ڈھونڈی غار میں ان کے ساتھ ان کا ایک کتا بھی ساتھ لگ گیا اور اس پر بھی یہ حال طاری ہوا مفہوم حدیث ہے کہ یہ حضرات تو جنتی ہیں ہی اللہ اپنے دین کی حفاظت کے لیے ظالم بادشاہ کے شر سے بچنے کے لیے ہجرت اختیار کی اپنے شہر کو چھوڑ دیا اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا توحید کے علم بردار تھے اللہ کو ایک ماننے والے اس بت پرستی کے دور میں اصل بات جو عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ان کی صحبت کی برکت سے فرمایا کہ یہ کتا بھی جنت میں جائے گا حالانکہ کتا جو ہے وہ ایک نجس جانور اور غیر ضروری طور پر اس کو گھر میں رکھنے کی اجازت بھی نہیں ہے اور کسی برتن میں منہ ڈال دے تو ناپاک ہو جاتا ہے تو اکابر نے اس بات کی طرف نشاندہی فرمائی کہ دیکھو اللہ والوں کی برکت سے ایک نجس جانور بھی جنتی ہو جاتے ہیں تو اگر یہ مسلمان سچے اللہ والوں کا ساتھ اس کو نصیب ہو جائے تو اس کے جنتی ہونے میں پھر کیا شک بات یہ کہ ہمارے اعمال تو اس قابل نہیں ہیں اور کوئی بھی شخص اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا وہ جائے گا تو اللہ کے فضل کی وجہ سے جائے گا اور جہاں دیگر فضل کو تلاش کیا جائے جو جو چیزیں فضل کی ہیں اللہ کی جن چیزوں سے اللہ کا فضل متوجہ ہوتا ہے اس کو تلاش کیا جائے ہے نا بھائی اعمال بھی ہیں ان میں اور دیگر جو چیزیں ہیں اس میں ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کے مقبولین اور صالحین سے نسبت رکھی جائے جوڑ رکھا جائے ان کے پاس آنا جانا رکھا جائے ان سے رائے مشورہ رکھا جائے ابھی اسی سفر میں حضرت والا حلیم الامت عارف باللہ مولانا شاہ کی مظہر صاحب دعوت الکاتب نے فرمایا کہ اصلاح کرانا فرض عین ہے اصلاح کرانا فرض عین ہے بیعت مسنون ہے سنت ہے اور سنت بھی موقعہ نہیں ہے، مستحب ہے، کریں گے تو اس کی برکات ملیں گی، لیکن اپنی اصلاح کرانا اور اپنے عیوب کو کسی بڑے کے سامنے پیش کرنا، ان سے رائے لینا اور ان سے پوچھ پوچھ کر چلنا، یہ فرض عین ہے. تو ایک طرف تو اس صحبت کی برکات یہ ہیں کہ اس کی برکت سے داخلہ مل رہا ہے جنت کا، اور دوسری طرف یہ انتہائی ضروری چیز بھی ہے کہ ان سے پوچھ پوچھ کر چلو، اپنے رضائل کو بتاؤ، اپنے عیوب کو بتاؤ، اور پھر وہ جو مشورہ دیں اس پر عمل کرو، اور جو کوتاہی ہو اس کو اس پر استغفار کرو. 100% عمل کا تو کوئی بھی دعویٰ نہیں کرتا، تو کمی کوتاہی تو ہوگی، اس سے دل چھوٹا نہ کیا جائے کہ بھائی یہاں تو بہت بڑی بڑی باتیں کی جاتی ہیں، یہاں تو توبہ کا وہ مقام بتلایا جاتا ہے، ایسی نظر کی حفاظت کرو، ایسے جو ہے کانوں کی حفاظت کرو، ایسے زبان کی حفاظت کرو، اور یہ بھی نہیں کرو وہ بھی نہیں کرو، یہاں تو بھائی ہر چیز سے منع کر دیتے، تو یہ تو بڑا مشکل ہے. تو یہ نہ ہو کہ شیطان مایوسی میں ڈال کے اور کہ نہیں بھائی یہ تو ہم نہیں چل سکتے، تو ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ اسی لیے کھلا رکھا ہے. ایک بڑے مشہور بزرگ تو وہ غلاف کعبہ پکڑ کے دعا فرما رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے معصوم کر دے، پتہ نہیں کتنے برس مانگتے رہے، یا اللہ مجھے معصوم کر دے، یا اللہ مجھے معصوم کر دے، یعنی مجھ سے خطا ہی نہ ہو، میں ایسا ہو جاؤں. یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ سے محبت کی ایک شان ہے کہ ایسا جذبہ پیدا ہو جائے کہ میں اتنا نیکوکار ہو جاؤں کہ مجھ سے کوئی گناہ نہیں ہو. جو سچے اللہ والے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں، ہم سے تو گناہ نہیں چھوٹتے، ہم کہتے ہیں ہم سے گناہ چھوٹے گا کیسے، اور پہلے تو یہ کہ اللہ معاف فرمائے ہم چھوڑنا ہی نہیں چاہتے. جو اس میں عارضی اور تھوڑی سی لذت مل رہی ہوتی ہے ہم کہتے ہیں یہ چھوٹ گیا تو پھر زندگی میں بچے گا کیا، ہم کریں گے کیا. لاکھوں 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 بہت سے حضرات تھے وہ ٹی وی دیکھا کرتے تھے، تو ان سے پوچھو ٹی وی مت دیکھا کرو، کہتے ہیں پھر کیا کریں گے، ہمارا ٹائم کیسے گزرے گا. لیکن وہ دوسری بات ہے کہ جب چھوڑ دی تو پتہ بھی نہیں چل رہا، خیال بھی نہیں، احساس بھی نہیں، اور پہلے سے اچھا وقت گزر رہا ہے. تو وہ بزرگ جو تھے انہوں نے کہا یا اللہ مجھے معصوم کر دے، مانگتے رہے مانگتے رہے. تو ایک دن ایک آواز سنی، اور آواز یہ سنی کہ اے فلاں، ہم نے اپنے پاس آنے کے دو دروازے رکھے ہیں، اپنا بنانے کے دو دروازے رکھے ہیں، ایک تو وہ ہے جو تم مانگ رہے ہو اور دوسرا توبہ کا ہے، دوسرا دروازہ توبہ کا ہے، وہ بھی ہے ایک دروازہ، ایک ہی نہیں ہے، یہ دوسرا بھی راستہ ہے، اور وہ ہے توبہ کا راستہ. کہ خطا ہو جائے، قصور ہو جائے، چاہتے تو ہیں لیکن ہو نہیں پاتا، ہے نا، جیسے زبان کی حفاظت کرنی ہونی چاہیے، چاہتے تو ہیں کیسی ہو جائے، کسی کو ہماری ذات سے تکلیف نہ پہنچے، لیکن زبان پھسل جاتی ہے، کسی وقت جذبات میں آ جاتی ہے، کبھی جھوٹ نکل گیا، کبھی کوئی غیبت ہو گئی، مثلا نہ چاہتے ہوئے بھی، تو کیا کرے اب، توبہ کرے. آنکھ کان یعنی ہر چیز کے لیے نیت تو پوری رکھنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ایسا بنا دیجئے کہ ہم 100% دین پر آ جائیں. ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کا مطالبہ ہے ان سے. تو اس مطالبے کے تحت تو ہمیں آنا ہے, کوشش کرنی ہے, اور نیت تو رکھنی ہی رکھنی ہے کہ اللہ آپ کا حکم ہے کہ پورے دن پہ آ جاؤ, ہے نا, آدھا پونا نہیں. کیا آدھے پہ مطمئن ہو گئے کہ بس اتنا تو کرتے ہیں ہم, کافی ہے, باقی اللہ غفور رحیم ہے. تو اللہ تو غفور رحیم ہے, اس میں کیا شک ہے, انہی کی تو بخشش سے بیڑا پار ہوگا, نہیں تو ان کا حق کون ادا کر سکتا ہے. انبیاء نے اقرار کیا کہ ہم آپ کی معرفت کا حق ادا نہیں کر سکتے, ہم آپ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے, تو ہما شما کی کیا حقیقت. لیکن نیت تو یہ رکھنی کہ ہمیں چلنا پورے دین پر ہے, ہمیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنی ہے, ہمیں ان کو ناراض نہیں کرنا ہے. نافرمانی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی ناراضگی, اللہ کا غضب, چاہے وہ چھوٹی ہو, چھوٹی چھوٹی نہیں ہے نا. رتھانی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول, کبھی دیکھا ہے کہ کسی کو چنگاری اٹھا کے لے آئے اور لا کے اپنے بکسے میں رکھ لے اور کہے یہ تو چھوٹی سی چنگاری ہے, کہ دیکھا کبھی کسی کو؟ جیسے شعلے سے بچتا ہے ویسے چنگاری سے بھی بچتا ہے. اس لیے کہ کچھ نہیں پتا کہ کس وقت یہ چنگاری شعلہ بن جائے. تو ایسے ہی یہ کہہ دینا کہ تو چھوٹا سا ہے, اتنا تو چلتا ہے, یہ سب باتیں جو ہیں بس حماقت کی ہیں. چلتا ولتا نہیں ہے کچھ بھی, اللہ کے یہاں تقویٰ کا سکہ چلتا ہے اور توبہ کا سکہ چلتا ہے. تو نیت تو یہ ہونی چاہیے کہ پورے دین پہ چلنا ہے مجھے, اب کوتاہی ہو جائے تو پھر استغفار. ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ شیخ العالم مولانا جب مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بنگلہ دیش میں بیان فرما رہے تھے توبہ کے اوپر, تو فرمایا کہ دیکھو بھائی ابھی نیت کرو کہ میں انشاءاللہ آئندہ کوئی گناہ نہیں کروں گا, جو کر چکے اس پر ندامت کا اظہار کرو, اس پہ نادم ہو جاؤ کہ میں نے جو بھی کیا غلط کیا, افسوس, اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کر لو. تو ابھی تمہارا تم کیا ہو جاؤ گے؟ صاف ہو جاؤ گے, پاک ہو جاؤ گے. اور یہ نیت کر لو کہ کسی کا کوئی حق دبایا تو ادا کر دیں گے, جو ہمارے اوپر نماز روزہ دیگر قضا ہے وہ ادا کریں گے. تین چیزیں ہیں توبہ کی. تو یہ عزم ابھی کر لو گے تو ابھی انشاءاللہ تائبین میں آ جاؤ گے. توبہ کرنے والا کیسا ہے؟ ایسا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اب سوال یہ ہے, حضرت نے فرمایا اب تم کہو کہ صاحب میں تو کل جا کے پھر کروں گا یہی کام, تو ایسی توبہ سے فائدہ کیا ہے بھائی؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ مجھے پتا ہے کہ مجھ سے ہو جائے گا, مجھے پتا ہے کہ مجھ سے ہو جائے گا, عادی ہیں ہم اس چیز کے. تو حضرت فرمایا کہ ابھی نیت جب کرو گے کہ نہیں کرنا ہے, اور اگر خدا نہ خواستہ کل پھر ہو جائے تو کل پھر توبہ کر لینا, کل بھی دروازہ کھلا ہے توبہ کا. ابھی تو ارادہ کرو, ابھی تو تائبین میں سے ہو جاؤ. تو بیان جب ختم ہو گیا تو ایک صاحب تھے, وہ حضرت نے انہوں نے کوئی تیل لانے کے لیے وعدہ کیا تھا, تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو وہ تیل لانا مت بھولنا. تو ان صاحب نے کہا حضرت بالکل میرا ارادہ نہیں ہے بھولنے کا. بالکل میرا ارادہ نہیں ہے بھولنے کا. حضرت بہت شاباشی تھی اور فرمایا یہ میری تقریر سمجھ گیا ہے, ارادہ نہیں ہے, ہو گیا تو پھر کریں, پھر توبہ کریں گے, ابھی ارادہ نہیں ہے. تو یہ شیطان ہمیں پھنسا دیتا ہے کہ ایسا دعوی کیوں کریں ہم, ایسا عزمی کیوں کریں, ہم سے تو ہوگا نہیں. یہ شیطان کا پھنسا ہوا ہے, اس کو یہ بولا جائے بھائی ابھی تو ارادہ کر رہے ہیں, پھر اگر خدا نخواستہ ہو گیا پھر توبہ کر لیں گے، پھر ہو جائے گا پھر کر لیں گے. یہاں تک کہ رفتہ رفتہ پھر کیا ہوگا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ کی رحمت تھام ہی لے گی، اللہ تعالیٰ بھی دیکھیں گے دیکھو بندہ کمزور ہے، ہو جاتا ہے، اس سے کرنا چاہتا نہیں ہے، یہ ہو جاتا ہے. یہ ڈاکٹر بھائی عارف رحمتہ اللہ علیہ عارف تھے، دیکھیے کیسی پیاری بات فرمائی کہ دیکھو ابھی تم نے توبہ کی اور یہ عزم کر لیا کہ میں انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں کروں گا، تو اب تمہارا نام تائبین کی رجسٹر میں آ گیا، نیکوکاروں کے رجسٹر میں تمہارا نام لکھا گیا. اب یہ تمہارا نام لکھا رہے گا، تم نیکوکاروں کی فہرست میں ہو. حدیث شریف میں باقاعدہ رجسٹر کا ذکر ہے کہ فرشتے لکھتے ہیں، کاغذ پہ لکھتے ہیں فرشتے، اب ان کی شان کے مطابق جیسا کاغذ ہو جیسا قلم ہو وہاں کا حساب الگ ہے. بھائی جمعے میں فرمایا کہ جمعے میں آنے والوں کے نام درج کرتے رہتے ہیں جی، اور اس کے بعد جب امام خطبے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ اپنا رجسٹر بند کر کے جا کے وہیں بیٹھ جاتے ہیں. جمعہ خطبے کی اتنی اہمیت ہے. تو حضرت فرماتے تھے کہ وہ نیکوکاروں کے رجسٹر میں آ گئے، اب جب تک گناہ نہ کرنے کا ارادہ رہے گا اس وقت تک نیکوکاروں کے رجسٹر میں ہی رہیں گے. گو کے گناہ ہو رہا ہے، جب بھی گو کے اگر غلطی سے گناہ ہو رہا ہے جب بھی، لیکن رجسٹر نیکوکاروں ہی کے رجسٹر میں رہیں گے. چہ جائے کہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کہ ارادہ کر لیں کہ نہیں ہمیں نیک نہیں رہنا ہے، ہمیں تو بھائی گناہ کرنا ہے جان جان کر. جب یہ ارادہ کرے گا، یہ جب یہ اس رجسٹر سے نکال کر کے گناہگاروں کے رجسٹر میں نام لکھا جائے گا، تو ایسا تو کوئی مسئلہ نہیں کرتا نا بھائی، سب چاہتے ہیں کہ ہم سے نہیں ہو ہے نا. اور اگر خدا نخواستہ ہم اس کسی وبا میں مبتلا ہے تو آج توبہ کریں، ابھی توبہ کریں. تو جو بات میں نے شروع کی تھی وہ یہ تھی کہ آدمی قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا یا اس کا حشر ان لوگوں کے ساتھ ہوگا کہ جن سے محبت ہے. اس ارشاد کو سننے کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے متعلق آتا ہے کہ وہ ایمان کے بعد اگر کسی چیز پر خوش ہوئے تھے تو وہ اس ارشاد پہ، آج سن کے اس ارشاد گرامی پر خوش ہوئے تھے. کیونکہ انہیں سب سے زیادہ محبت جو تھی وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی. تو غالباً صحابی کا سوال بھی یہی تھا کہ رسول اللہ علیہ وسلم جب قیامت ہوگی اور حساب کتاب ہوگا تو آپ تو جنت کے اعلیٰ درجات میں چلے جائیں گے، پھر ہم کہاں رہیں گے، ہم آپ کی کیسے زیارت کریں گے، ہم کیسے آپ سے ملاقات کریں گے. یعنی یہاں تو ہم دیکھ رہے ہیں، آپ سے مل رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، وہاں کیا ہوگا مرنے کے بعد. اس پہ آدر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ تم اسی کے ساتھ ہوگے جسے تمہیں محبت ہوگی. تو اس پہ صحابہ نے خوشی منائی کہ آسرا آدر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات کا اور ان کی صحبت کا اور ان کی زیارت کا. تو اس سے اکابر نے یہ بات فرمائی ہے، یہیں سے لیا ہے، اسی بات فرمائی ہے کہ اگر تمہارے اعمال اتنے اچھے بھی نہیں ہیں، تمہاری توبہ اگر کامل بھی نہیں ہے، لیکن اگر تم اللہ تعالیٰ کے مقبولین اور صالحین کے ساتھ حسن عقیدت رکھتے ہو، انہیں اچھا سمجھتے ہو، تو اللہ نے چاہا تو ان کے ساتھ حشر ہو جائے گا. اور بہت پیاری مثالیں سمجھایا کہ دیکھو دنیا میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے نا. یہ تو مشہور مقولہ ہے نا بھائی, گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے, پستا ہے نا, پستا ہے وہ بھی اسی آٹے کا حصہ بن جاتا ہے, اور پھولوں کے ساتھ کانٹوں کا بھی وزن ہو جاتا ہے اسی ریٹ میں اسی بھاؤ میں, اور ٹرین میں ہر طرح کے ڈبے ہوتے ہیں, فرسٹ کلاس بھی ہے, اے سی پارلر بھی ہے, اور اسی میں ایک عوامی کلاس بھی ہوتی ہے نا. تو وہ سارے کے سارے منزل پہ ایک ہی وقت میں پہنچتے ہیں, کبھی یہ نہیں دیکھا گیا کہ عوامی کلاس جو ہے وہ چھ گھنٹے بعد آ رہی ہے اور فرسٹ کلاس پہنچ گئی چھ گھنٹے پہلے, اسی وقت جو ہے وہ منزلیں پہنچتے ہیں. لیکن شرط صرف یہ ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ کنیکٹ جڑے ہوئے ہوں. تو بس فرمایا کہ دیکھو اللہ نے دنیا میں یہ مثالیں دکھا رہے ہیں نا, اور یہ بہت موٹی موٹی سی باتیں ہیں, اس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے, کوئی ابہام نہیں ہے, تو ہم کیوں نہیں کرتے ایسا. اور یہ سوچنا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ صاحب وہ اللہ والے تو پہلے زمانے میں ہوا کرتے تھے, اب تھوڑی ہوتے ہیں. یہ پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, نظام الدین علی رحمۃ اللہ علیہ, بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اور وغیرہ وغیرہ, اب تو بس یہ مولوی نرے مولوی نظر آتے ہیں. یہ لوگ تھوڑے وہ اتنے بڑے بڑے اولیاء اللہ ہیں, نعوذ باللہ. ارے بھائی یہ جتنے نام گنوائے میں نے ان کی تفصیل پہ آپ جائیں تو یہ ان میں اکثر علماء ہی تو ہیں, یہ اکثریت ان میں ان لوگوں کی ملے گی آپ کو جنہوں نے پہلے علم دین حاصل کیا ہے, باقاعدہ مدارس میں اور اقتصاب فیض کیا ہے, علم حاصل کیا ہے پہلے پہلے, یہ عالم ہوئے ہیں سب سے پہلے, اور اس کے بعد پھر تزکیے کی طرف متوجہ ہوئے ہیں. کیونکہ اس زمانے میں یہ چیز لازمی خیال کی جاتی تھی کہ اب علم جو ہے فرماتے تھے یہ ایک چھلکا ہے, اور اس کا جو مغز ہے یعنی اندر وہ ہے عمل تزکیہ. لیکن یہ لازم ملزوم ہے, جب تک علم نہیں ہوگا تو عمل کیا خاک کرے گا, غلط کرے گا, علم ہوگا تو کرے گا نا ٹھیک. تو اس لیے اکابر پہلے علم دین حاصل کرتے تھے. اکثر ان یہ جو اکابر ہمارے نام لیتے ہیں یہ علماء کرام ہیں اور جید عالم ہیں, یہ بھی نہیں کوئی ایسا پھسپھسا, ذی استعداد اور جید علماء ہیں. اور پھر اس کے بعد انہوں نے اس اصلاح نفس کو اور تزکیے کو تصوف کو اتنا غالب کیا, اتنا غالب کیا کہ لوگ ان کا علم تو بھول گئے, صوفی بنا دیا, وہ صوفی کے نام سے مشہور ہو گئے, اور علم جو تھا وہ چھپ گیا ان کی صوفیت کے پردے میں. انہوں نے جس کام کو مقصد بنایا وہ یہی اصلاح و ارشاد, لوگوں کی تربیت کرنا, ان کے اخلاق سنوارنا, ان کے عقائد کی اصلاح. میرے شیخ اول حضرت مولانا محمد یوسف جانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات سناتے تھے, کوئی کتاب تھی اس وقت, ابھی تو یاد نہیں ہے, وہاں کی چھپی ہوئی عربی میں مصر کی, اس سے جمعہ میں حضرت اس سے بھی سنایا, عوارف المعارف سے سنایا جو حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے, وہ بھی عربی میں ہے. اور حضرت کیا عالم تھے ماشاء اللہ, تو حضرت کی ایک تھی کہ وہ اس میں سے پڑھ پڑھ کر تو صلاح بیان فرمایا کرتے تھے. تو حضرت پیرانے پیر صاحب کا جو حضرت نے فرمایا تو اس میں فرمایا کہ حضرت کی خانقاہ میں چار کام ہوتے تھے. نا آج لوگ سمجھتے ہیں نا کہ بس وہ صرف پیر تھے, وہ ہے نا چار کام ہوتے تھے, ایک تو درس و تدریس ہوتا تھا, قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صدایں لگتی تھی. دوسرا یہ اخلاق و اعمال کی اصلاح جس کو تدریس کہتے ہیں. تیسرا دارالافتاء فتویٰ، امت کی اصلاح کرنا، مسئلے مسائل بتانا، ان کو فتویٰ دینا. اور چوتھے امدادی کام، جس کو آج ہم کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں آج کل، ویلفیئر، فلاحی کام. چوتھے یہ کام ہوتے تھے، یہ چار کام ہوتے تھے حضرت خان کا میں. تو ان علماء کرام کو صرف مولوی کہہ کے ان سے استغنا نہ بڑھتا جائے، یہی ہیں جو سب کچھ، سب کچھ یہی، انہی کے پاس سب کچھ ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے ان کے زمانے میں بازِ نازان ان کو بھی یہی کہا کرتے تھے، ارے یہ مولوی تو ہیں، اور پہچاننے والوں نے پہچانا کہ وہ کیا تھے. اللہ تعالیٰ نے ولایت تک کیا مقام عطا فرمایا ہوا تھا. تو اس پہ عرض کر رہا ہوں کہ ہر زمانے میں اولیاء اللہ کی جماعت رہتی ہے اور رہے گی. اور حدیث شریف کی روح سے 500 برگزیدہ بندے ہر زمانے میں رہیں گے، یعنی بالکل ٹاپ کے 500 اللہ والے بڑے پوری دنیا میں رہیں گے ہر زمانے میں. ایک مرے گا، انتقال کرے گا، اس کی جگہ دوسرے کو بٹھا دیا جائے گا، کوئی سیٹ خالی نہیں رہے گی، فوراً پول کر دی جاتی ہے. اور ان کی علامت کیا ہے؟ ان کی علامت وہی اتباع شریعت، اتباع سنت. یہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نائب ہوتے ہیں، حضور کی سنت کو ترک کرنے والے نہیں، شریعت کو چھوڑنے والے نہیں، وہ شریعت و سنت کے پابند ہوں گے. وہ لوگ وہ نہیں، وہ جو سٹے کا نمبر بتلا رہے ہیں، نہ داڑھی نہ مونچھ، گلے میں مالا ڈال لیے اور لوگ ارے بڑا پہنچا ہوا ہے بھائی، اور جو نعرہ لگاتے ہیں کہ طریقت اور ہے، شریعت اور ہے، ٹھیک، وہ نہیں. وہ کہاں سے نائب ہو گیا حضور کا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی جو ہے وہ بات سنی ہے نا ہم نے، لیکن بازار سے گزرے تو کہا ارے حضور کی میراث تقسیم ہو رہی ہے مسجد میں اور تم لوگوں کو خبر ہی نہیں. تو مذاق کرتے تھے ایسے، ارے لوگ دوڑے، مسجد دوڑ گئے کہ حضور کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، مال پانی ملے گا کچھ، وہاں جا کے دیکھا تو کچھ بھی نہیں. کچھ لوگ درس و تدریس میں بیٹھے ہوئے، پڑھنا پڑھانا سیکھنا سکھانا، تو آگے پکڑ لیا ان کو، یہ کیسی بات کیا آپ نے، کہا حضور کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، وہاں تو کچھ بھی نہیں بٹ رہا. تو فرمایا وہاں کچھ لوگ پڑھ رہے تھے، سیکھنا سکھانا کر رہے تھے. کہا ہاں یہ تو کر رہے تھے. فرمایا اور حضور کی میراث کیا ہے؟ یہی تو ہے حضور کی میراث. حضور کوئی مال دولت اور جائیداد تھوڑی چھوڑ کے گئے، وہ تو اپنے پیچھے یہ ارشادات ہی چھوڑ کے گئے، جن کی قدر کرنے والوں نے جو قدر کی، کہ کتنے کتنے میلوں کا سفر کر کے ایک ایک حدیث شریف کو حاصل کرنے گئے، قدر کرنے والوں نے اتنی قدر کی. آج ہم آ رہے تھے واپسی میں تو بات اسی میں نکلی، تو میں نے ایک واقعہ سنایا طے الارض کا، ہے نا، اللہ والوں کو اللہ تعالی فاصلے سمیٹ دیتے ہیں ان کے لیے، ان کی یعنی جان میں برکت ہوتی ہے، ان کے مال میں برکت ہوتی ہے، ان کے اوقات میں برکت ہوتی ہے، ہے نا، ان کے کام جلدی جلدی نہیں بڑھ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے چیزوں میں برکت ڈال دیتے ہیں. اس لیے کتنے اللہ والے اور کتنے محدثین ہیں کہ انہوں نے جو تحریر فرمایا ہے تفاسیر یا آدی شریف وغیرہ وغیرہ، تو ان کے اگر ایک دن کا اوسط نکالا جائے تو غالباً 50-50 صفحے نکلتے ہیں یا اس سے بھی زائد. تو لوگ حیران ہیں کہ یہ ایک دن میں انہوں نے اتنا کیسے لکھ لیا. وہ بھی کوئی نقل نہیں کر رہے بلکہ وہ اپنی تعلیف کر رہے ہیں, اپنا ذہن بھی لگا رہے ہیں اس میں. تو بات یہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوقات میں برکت دی تھی, تو جس کا ہم آج شاید تصور بھی نہ کریں. برکت کی تعریف یہی ہے نا, قلیل کثیر النفع, تھوڑا ہو لیکن نفع زیادہ ہو, یہ ہے برکت. کماتا تو تھوڑا ہے لیکن کیا ہوتا ہے, برکت ہو جاتی, پورا ہو جاتا ہے اور بچ بھی جاتا ہے, یہ ہے برکت. اور بے برکتی کیا ہے, کثیر قلیل النفع, ہے تو بہت لیکن برکت نہیں ہے, اس میں نفع تھوڑا ہے. تو ان حضرات کے, اللہ والوں کے یہاں, نیکوکاروں کے یہاں ہر چیز برکت ہوتی ہے. تو فاصلے بھی اللہ سمیٹ دیتے ہیں بعضوں کے لیے, اس کو کہتے ہیں طے الارض. تو پیرانے پہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے, بڑا مشہور ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل فرمایا اپنے بعض میں کہ ایک دن حضرت پیر صاحب اٹھے رات کو بوقت تہجد, چل پڑے, خادم تھے ساتھ ہو گئے, گھر سے نکلے, تھوڑی دور پہنچے تو شہر کی فصیل نظر آئی. اس زمانے میں شہر کے گرد دیوار کھینچ دیا کرتے تھے بڑی موٹی موٹی, اسی کو فصیل کہا کرتے تھے. اس کے دروازے پہ پہنچے, تالا لگ جاتا ہے حالانکہ, لیکن حضرت کی کرامت تھی کہ دروازہ کھل گیا. حضرت باہر سہرا, تھوڑی دور چلے تو ایک اور شہر کی فصیل نظر آئی, اس کے قریب پہنچے. خادم بڑے حیران کہ یہ اتنی قریب میں کون سا شہر ہے بھائی, اتنے قریب میں تو کوئی شہر ہی نہیں ہے, یہ کہاں سے آ گیا. خیر وہ وہاں اس کے دروازے پہنچے, وہ کھلا, وہ اندر داخل ہوئے, ایک محلے میں پہنچے, ایک دروازے پہ گھر کے دروازہ کھل گیا, اندر گئے, کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے اس کا استقبال کیا, حضرت تشریف فرما ہوئے. اندر سے اس طرح آواز آ رہی تھی جیسے کسی کو غسل دیا جا رہا. تھوڑی دیر میں ایک جنازہ آ گیا, حضرت نے اس کا جنازہ پڑھایا, وہ لے کے چلے گئے کچھ افراد, کچھ بیٹھ گئے, اور حضرت سے دریافت فرمایا کہ حضرت اب کون ہے. تو حضرت مراقب ہوئے, اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوئے, اور اسی عالم میں چند ساعت کے بعد دروازہ کٹکھٹایا, کھولا گیا تو ایک عیسائی پادری راہب جس کو کہتے تھے وہ داخل ہوا, جس نے زنار باندھی ہوئی تھی, ان کے ایک پٹکا باندھتے. آتے ہی اس نے وہ زنار توڑ دی اور حضرت کے ہاتھ پہ اسلام قبول کی. حضرت نے فرمایا کہ یہ ہے وعد, اور اتنا فرما کے پھر واپس ہوئی. اسی طریقے سے شہر کی فصیل ملی, دروازے پہ آئے, دروازہ کھل گیا, پھر باہر آئے, پھر صحرا آیا, پھر ان کا اپنا شہر آ گیا, اس کی فصیل آ گئی, وہاں سے داخل ہو گئے. اس وقت تو خادم کی ہمت نہیں ہوئی, اگلے دن موقع پا کے جو بھی خادم تھے انہوں نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی کل کا واقعہ. تو حضرت مسکرایا, فرمایا کہ بھائی ابدال کی ایک جماعت نے مجھ سے رابطہ کیا اور ایک ابدال کے موت کی اطلاع کی, مرنے کی. حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ میری امت میں ہر وقت 40 ابدال ہوتے ہیں, تو اس کے وفات کی مجھے اطلاع کی اور مجھ سے پوچھا کہ اب کون ہے اس کے بعد. چونکہ یہ مسلمہ متفقہ بزرگوں کا, کابر کا فرمان ہے کہ یہ اپنے زمانے میں اولیاء اللہ کے سردار تھے, ہر زمانے میں ہوتے ہیں, اس وقت کے یہ تھے. تو ان سے پوچھا کون ہے, انہوں نے اللہ کی طرف رجوع ہوئے تو اللہ نے فرمایا کہ یہ راہب ہے, اور اس کو آنن فانن ایمان کی دولت عطا کی اور آنن فانن وہ مقام بھی عطا فرما لیا. لکیتا ہے. اللہ تعالیٰ کیسے آدمی کو کہاں سے کہاں پہنچاتے ہیں کوئی ان کو نہیں پوچھنے والا ہے. ایسے واقعات ملیں گے آپ کو کہ ایک دم سے ترقی ہوئی اور اللہ نے اس کو ولایت عطا فرما دی, اپنی دوستی عطا فرما دی, اپنے نیکوکاروں میں شامل فرما لیا. تو یہ جو ہے طے الارض کی جو وہ تھی, ہاں یہ بتلایا کہ وہ شہر موصل تھا, جس شہر میں ہم گئے وہ شہر موصل تھا جو بغداد سے 3000 میل دور تھا, اور اللہ نے ان کے لیے اس کو مسخر کر دیا, اس کی زمین کی باغیں کھینچ دی, اور وہ جو مہینوں کی مسافت وہ اس کو منٹوں میں کر دی. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز جو ہے وہ نہیں ہے. تو اس پہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو اولیاء اللہ کی جماعت ہے یہ قیامت تک کے لیے ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کو جاری و ساری رکھیں گے, اور ان میں جو لوگ ہیں وہ کوئی آسمان سے نہیں گریں گے یا زمین سے نہیں اگ جائیں گے, وہ اسی امت کے لوگ ہیں. جو اللہ سے مانگتا رہے گا, اپنی اصلاح کی فکر میں لگے گا, توبہ کرتا رہے گا, تقویٰ کی محنت کرتا رہے گا, اللہ تعالیٰ اسے یہ مقام قرب عطا فرماتے رہیں گے. نیت تو اللہ کا بندہ بننے کی ہونی چاہیے, بندگی کی ہونی چاہیے, باقی پھر اللہ اس کو جو بھی جو اس کی قسمت میں ہے جو اس کی ہے وہ مقام عطا فرما دیتے ہیں. اصل تو بڑے بڑوں نے یہی کہا, یا اللہ بس بخشش فرما دے, بخشش فرما دیجیے. یہی جن کا واقعہ سنا رہا ہوں, پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا, کہ ان کے سامنے جب کوئی تعریف کرتا تھا, کسی نے کوئی تعریف کر دی, ارے آپ تو اتنے بڑے بزرگ ہیں, آپ تو یہ ہیں, تو فرمایا دیکھو بھائی ابھی تعریف مت کرو, ابھی کچھ نہیں کہنا. جب ایمان سلامتی کے ساتھ قبر میں لے کے چلا جاؤں گا پھر کہتے رہنا, پھر کہتے رہنا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ مشہور ہے نا, 1500 کتابوں کے مصنف تقریباً, اور اتنے بڑے شیخ, اتنے بڑے عالم, اتنے بڑے محدث, اتنے لوگوں نے فیض حاصل کیا, اتنے لوگوں کی اصلاح ہوئی, مجدد زمانہ تھے, 14ویں صدی کے مجدد تھے. اور کیا فرماتے تھے, نہ جانے قیامت میں اشرف علی کا کیا حال ہوگا, نہ جانے قیامت میں اشرف علی کا کیا حال ہوگا. اور فرماتے تھے کہ لوگ درجات کی تمنا کرتے ہیں, میں تو یہ سوچتا ہوں کہ جنت میں جنتیوں کی جوتیوں میں جگہ مل جائے. سوچیں جنت میں جنتیوں کی جوتیوں میں جگہ مل جائے تو بھی غنیمت ہے. تو یہ اکابر, یہ اولیاء اللہ بزرگان دین کی جماعت کو یہ نہ سمجھے کہ وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کچھ سمجھتے ہیں, اور یہ ڈرتے رہتے ہیں, لرستے رہتے ہیں, کانپتے رہتے ہیں, توبہ کرتے رہتے ہیں, اپنی زندگی کا جائزہ لیتے رہتے ہیں روز کہ میں کوئی عمل ایسا تو نہیں کر رہا, مجھے کوئی خطا تو نہیں ہو رہی, میں کسی خلاف سنت کام میں مبتلا تو نہیں ہوں. یہ فکر ان کو دامنگیر رہتی ہے, اور اسی کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے قرب کے مراتب طے کرتے رہتے ہیں, اور جتنا اوپر جاتے رہتے ہیں اتنا ہی وہ اپنے آپ کو گندا خیال کرتے ہیں, اتنا ہی وہ کہتے ہیں میں تو کچھ بھی نہیں, میں تو کچھ بھی نہیں, میں تو کچھ بھی نہیں. فرمایا کہ وہ جو کہتے ہیں میں کچھ بھی نہیں تو اس کی کیا بات ہے, بعض بزرگوں نے تو قسم کھا کے کہا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. فرمایا وہ یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ جس مقام پہ ہیں اس سے اوپر کا مقام دیکھ رہے ہوتے, اس کو دیکھ کے کہتے ہیں میں کچھ بھی نہیں ہوں, ابھی تو اتنے بڑے بڑے مقام پڑے ہوئے. یہ بھی تو ایک میدان ہے بھائی. ہم تو صرف دولت کے میدان جانتے ہیں یا دنیاوی تعلیم کی ڈگریوں کا میدان جانتے ہیں کہ یہ پہلے میٹرک ہوگا, پھر انٹر ہوگا, پھر بی اے ہوگا, پھر ایم بی اے ہوگا, اور پھر فلاں اور فلاں پی ایچ ڈی. ہم نے تو یہ میدان پہ محنت کی ہے, اس میدان کو جانا ہی نہیں جو ہمیشہ کے لیے کام آنے والی ہے اور جس کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے, کہ ہمارے قرب کی محنت کرو. دعوت دی اللہ تعالیٰ نے کتنی جگہوں پہ, اور کیا فرما دیا, ان اولیاء الا المتقون. یہ دوستی کا لفظ کیوں آ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرا کوئی دوست نہیں سوائے ان کے جو متقی ہیں. دوستی کا لفظ اللہ تعالیٰ بندے کے لیے دوستی کا لفظ عطا فرما رہے ہیں. اور کوئی بھی تو لفظ ہو سکتا تھا بھائی, اللہ اپنا دوست فرما رہے ہیں. سوچنے کی بات ہے نا. تو اکابر سے یہی سنا, اپنے بزرگوں سے یہی سنا کہ اللہ اپنے بندوں کو اتنا چاہتے ہیں کہ یہ اتنا گندا ہے, اتنا ناپاک ہے, اتنی اس کی گندگیاں ہیں اس کے اندر اور نالائقیاں ہیں, لیکن اس کے باوجود اور اللہ اتنی عظیم ہستی ہونے کے باوجود اس کے سر پہ اپنی دوستی کا تاج ولایت سجا دیتے ہیں تقوی کی برکت سے. کہ تقوی اختیار کرو, متقی ہو جاؤ, اللہ سے ڈرو, گناہ کو چھوڑ دو. تقوی کے معنی گناہ کو چھوڑنا. اس کی برکت سے تمہیں ہماری دوستی مل جائے گی. اور دوسری جگہ محبت ملے گی. اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں. دو کام ہیں, ایک تو تقوی, گناہ کو چھوڑنا, گناہ کو چھوڑنا, اور دوسرا سنت کی اتباع. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے تو کیا کرو, فاتبعونی, میری اتباع کرو, اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائیں گے. یہاں دیکھیے تقوی کی برکت سے, گناہ چھوڑنے کی برکت سے دوستی مل رہی ہے, اور یہاں سنت کی برکت سے محبت مل رہی ہے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ بن رہا ہے. یہ ہے سنت کی اہمیت. آج کتنے ہیں ہم میں جو کہہ دیتے ہیں داڑھی کے متعلق, ارے بھائی سنت ہی تو ہے, کوئی فرض تو نہیں ہے. یہاں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو حضور کی اتباع کرے وہ میرا محبوب ہے. تو اتباع کس چیز میں ہے؟ ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی, دونوں چیزوں میں. تو ظاہر میں حضرت صاحب کی داڑھی تھی, کتنی داڑھی, کتنی داڑھی تھی, گنجان داڑھی تھی, ہے نا. اب اور کیا چیز چاہیے, اور کیا دلیل چاہیے؟ اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی کہ حضرت صاحب کی داڑھی مبارک تھی. اور جتنے پیغمبر آئے 1,24,000 کم و بیش, سب کی داڑھی تھی. تو اور کیا چاہیے بھائی ہمیں؟ اور جب اللہ فرما رہے ہیں کہ اتباع کرو اپنے نبی کی, تو سنت کی برکت سے, جو کہتے ہیں سنت ہی تو ہے. تو ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے سنت ہی سب کچھ ہے. یہ مت کہو سنت ہی تو ہے, کہو سنت ہی سب کچھ ہے. اور اس میں فرمایا کہ اس زمانے میں کہ جب میری سنتیں چھوڑی جا رہی ہوں گی, جو میری سنت زندہ کرے گا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. 100 شہیدوں کا. تو وہ کوئی بھی سنت ہو, جسمانی یا ویسے سنت. تو خلاصہ کلام بات وہیں سے چلی کہ آج سب سے محبت, آج سسم کے طریقوں سے محبت, اللہ والوں سے محبت. کیوں؟ کیونکہ یہ متبع سنت ہے, متبع شریعت ہے. گو کے ہم میں اگر کمی بھی ہے, اس کمی کو دور کرنے کی کوشش تو ضرور کرنی ہے, اس میں مطمئن نہیں ہونا, لیکن ہمت ہار کے بیٹھ بھی نہیں جانا. یہ صحبت انشاءاللہ اس کی برکت سے جو ہے رنگ آئے گا, جس کو حضرت مجذوب نے فرمایا کہ میں خانے کا محروم بھی محروم نہیں, اس راستے میں محروم ہی نہیں انشاءاللہ, اس راستے میں محروم ہی نہیں. بس ایک واقعہ سنا کے بعد آج, اور واقعہ کیا ہے, وہ حدیث شریف ہے, حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو اللہ کے ذکر کے حلقے ہیں وہ کتنے قیمتی ہیں, اس پر ہے سمجھے نا, کہ وہاں پر جہاں بھی اللہ کا نام لیا جا رہا ہو, اللہ کے بھی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا جا رہا ہو تو رحمت ڈھانک لیتی ہے, فرشتے وہاں نزول فرماتے ہیں, ہے نا, یہ ساری فضیلتیں. تو بعد میں اس مجلس کے ختم کے بعد وہ فرشتے اللہ کے پاس حاضر ہوتے ہیں, اور ایک طویل اس کا طویل حدیث ہے یہ. اس میں ایک بات یہ ہے کہ ایک شخص کسی کام سے گزر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے, تو وہ صرف یہ دیکھنے کے لیے اور یہ جاننے کے لیے کہ یہ آخر کیا بات کر رہے ہیں, وہ آگے بیٹھ جاتا ہے ان میں. تو فرشتے آخر میں ان لوگوں کا احوال بتانے کے بعد اس شخص کے متعلق اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں, ان لوگوں کی بخشش اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق کر دی جاتی ہے, اللہ کے ذکر کی برکت سے ان کی بخشش کے فیصلے ہو جاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں جا میں نے ان سب کی بخشش کی. تو وہ پھر عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ, وہاں ایک آدمی ایسا تھا جو اس نیت سے آیا نہیں تھا, وہ گزر رہا تھا بیٹھ گیا کہ دیکھیں کیا بات ہو رہی ہے یہاں پر, اس کے متعلق کیا حکم. تو فرمایا کہ یہ جماعت اتنی مبارک ہے کہ اس کی برکت سے اس کی بخشش ہوتی. تو دیکھیے کہ تھوڑی دیر کی صحبت اس کی, وہ یہاں یہ ثمرہ دے رہی ہے اس کو کہ بخشش کے فیصلے ہو رہے ہیں اس کے لیے. اور چاہ جائے کہ جو مستقل تعلق رکھے اور دین کو لینے کی کوشش کرتا رہے تو اس کو تو بدرجہ اتم ملے گی انشاءاللہ تعالی. بس ہم لگے رہیں, کوشش کرتے رہیں, غلطی کوتاہی ہو استغفار سے اس کا تدارک کریں اور روز کر لیں. ہمارے دوارا فرمایا کرتے تھے بھائی ون ڈے سروس کر لو, ڈرائی کلینر والے ون ڈے سروس کرتے ہیں نا, بلکہ پتہ نہیں ون آور سروس بھی ہو گئی ہے, ہوئی بہرحال ون ڈے تو ہے. تو بناتے بھائی روزانہ سونے سے پہلے پہلے معافی مانگ لیا کرو اللہ سے اپنے گناہوں کی, پاک صاف ہو کے سوائے کرو, توبہ کر کے سوائے کرو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے اور اپنے مقبولین اور صالحین کے ساتھ صحیح جوڑ اور صحیح تعلق نصیب فرمائے. اور بھائی سمجھنے کی بات یہ ہے کہ سچے اللہ والے اگر کسی کو نظر نہیں آ رہے, ان کا کوئی خادم مل جائے تو اسی کے ساتھ وابستہ ہو جائے, کیونکہ حضرت اللہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو پانی سے وضو ہوتا ہے نا, پانی سے پاکی ہوتی ہے, لیکن اگر کبھی پانی نہ ملے تو مٹی سے کام ہو جاتا ہے, ڈھیلے سے پاک ہو جاتا ہے آدمی, ہو جاتا ہے نہیں, تیمم کر لیتا ہے وضو ہو جاتا ہے. تو پانی کا اصل تو پانی ہے, پانی مل گیا تو اب وہ تیمم لوٹانا پڑے گا, اب پانی سے وضو کرنا پڑے گا, لیکن اگر جب تک نہیں ملا اور نماز کا وقت نکل رہا ہے تو تیمم کر لے گا تو نماز ہو جائے گی. تو کوئی سچا اللہ والا جب تک نہ ملے اور اس کا کوئی خادم ہو تو کم سے کم خادم ہی کو پکڑ لے, انشاءاللہ وہی نفع اللہ وہ بھی اس کے ذریعے سے انشاءاللہ تعالی عطا فرما دیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم, اللہم انت السلام انت السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام, اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث, یا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. یا اللہ ہم سب کے یہاں آنے کو اللہ مل بیٹھنے کو قبول فرما لیجیے. یا اللہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا یا اللہ اس پہ عمل کی میں توفیق عطا فرما. اپنے مقبولین اور صالحین کے ساتھ سچی وابستگی صحیح وابستگی نصیب فرمائیے. ہر طرح کی محرومی سے بچائیے, ہر طرح کی ناکامی سے بچائیے, ہر طرح کی پشیمانی سے بچائیے, ہر طرح کی پریشانی سے بچائیے. یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے. یا اللہ ہمارے قلوب کو ہدایت کی طرف پھیر دیجئے, کامل پھیر دیجئے, دین کو محبوب بنا دیجئے. یا اللہ گناہوں کی نفرت ہمارے دل میں پیدا فرما, گناہ چھوڑنے کا اہتمام نصیب فرما, تقوی والی حیات نصیب فرما. یا اللہ حیات طیبہ عطا فرما. ایک بندے کو آپ جیسا دیکھنا چاہتے ہیں اللہ ہم سب کو ویسا بنا دیجئے. ظاہری اصلاح بھی فرما دیجئے, باطنی اصلاح بھی فرما دیجئے. یا اللہ اس وقت ہر طرح کے ماحول کے شرور سے بچا لیجیے. یا اللہ فتنوں سے بچا لیجیے. ہر طرح کے یا اللہ ظاہری باطنی, یا اللہ ایمانی روحانی, ہر طرح کے یا اللہ جو بھی فتنے شرور آ رہے ہیں جس نوع کے بھی, یا اللہ سب سے ہم سب کی حفاظت فرما اور کامل ایمان و یقین نصیب فرما, کامل نماز و عبادات نصیب فرما, دین کی یا اللہ محنت کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری جان کو, مال کو, آل اولاد کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لیجیے. یا اللہ قبول فرما لیجیے, اللہ قبول فرما لیجیے, اللہ قبول فرما لیجیے. اور جتنے لوگ ان محنتوں میں لگے ہوئے ہیں یا اللہ ان کی محنت کو انتہا قبول فرما, ان کے اندر برکت عطا فرما. یا اللہ دینی جماعتیں, دینی انجمنیں, دینی شخصیات سب کے کاموں میں برکت عطا فرما, ان کی حفاظت فرما. یا اللہ ہماری مساجد کی, ہماری مدارس کی, ہمارے خانقاہوں کی اور ہمارے دینی مراکز کی اللہ حفاظت فرمائیے. ان کے دین کے سرچشموں کو قیامت تک کے اللہ باقی رکھیے اور ہمیں بھی اس میں اپنا حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ ہم سب کے جو بھی مسئلے مسائل ہیں سب کو حل کر دیجیے. یا اللہ گھر گھر پریشانیاں ہیں, یا اللہ مسائل ہیں اپنے کرم سے عافیت فرما دیجیے. یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دیجیے. یا اللہ بہت سارے احباب ہمارے, بہت سارے اکابر بزرگ بیمار ہیں, اللہ اپنے کرم سے عافیت والا عمرہ فرما دیجیے. میرے والدہ صاحبہ کو شفا عطا فرما, ہمارے قاری صاحب کو شفا عطا فرما, ہمارے دیروی صاحب کو شفا عطا فرما. یا اللہ اور جہاں کہیں تیرے نیک بندے مقبولین سوالین اور پوری امت پر رحم فرما دیجیے. یا اللہ پوری امت پر رحم فرما دیجیے. تمام مسلمانوں کی جان و مال, عزت آبرو, ایمان و اعمال کی حفاظت فرما دیجیے. یا اللہ ابھی سے لے کر موت تک اور موت سے لے کے میز آپ کے فضل و کرم سے جنت میں جانے تک جتنے مسائل نازل گھاٹیاں آنے والی ہیں ہمارے لیے پوری امت کے سہل و آسان فرما. جملہ مرحومین کی بخشش فرما. ہماری دعاؤں کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ و فعل میں قبول فرما لیجیے. آمین آمین آمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی علی سیدنا محمد مبارک وسلم, وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.